الأبدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے, انسانوں کو پیدا کیا ہے اور اسے بیان سکھایا ہے. آفتاب و مہتاب سب اسی کے مقرر کردہ حساب کے ساتھ چل رہے ہیں, اور بوٹیاں بیلیں اور درخت سب اسی کا سجدہ کر رہے ہیں. اس نے آسمان کو بلند کیا ہے اور انصاف کے ترازو قائم کیے ہیں تاکہ تم لوگ وزن میں حد سے تجاوز نہ کرو, اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو اور تولنے میں کم نہ تولو.
صدق اللہ العلی العظیم.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں, ساری حمد و ثنا سب مٹھاتے اس خدا بزرگ و برتر کے نام کہ جس کی قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام ہیں. درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ذات پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم, ہر سال کی طرح اس سال بھی خواجہ جماعت کی جانب سے اس رمضان المبارک 10 پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے, جو کہ 29 شعبان سے شب عید الفطر تک آپ کی خدمات میں پیش کیا جاتا ہے. اس 10 پروگرام کی 16ویں نشریات آپ ہمارے پی سی این چینل سے براہ راست دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کا بھائی, آپ کا میزبان, آپ کا خادم علی قاسم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں اس 10 پروگرام میں خواجہ جماعت کی جانب سے, اور میری جانب سے تمام دیکھنے والے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ عرض کرتا ہوں. اور اس 10 پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. عزیزان, جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حالات کے پیش نظر مومنین و مومنات کے لیے اس دفعہ نشست کا انتظام نہیں کیا گیا ہے ہال میں, تو اسی وجہ سے آپ تمام درس پروگرام کی نشریات ہمارے فیس بک پیج یعنی KPSIAJ کراچی, ہماری ویب سائٹ KPSIAJ.org اور ہمارے پی سی این چینل سے براہ راست دیکھ سکتے ہیں. عزیزان, اسی کی بنا پر اس پروگرام میں دیگر علماء کرام مختلف عنوان پر آپ کی خدمات میں درس پیش خدمت کرتے ہیں. آج انشاءاللہ جشن امام حسن ہے, اس سے برادر مسلم مہدوی اور مولانا صادق حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پروگرام کا آغاز اب سے کچھ لمحات قبل اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آپ قاری ارتضیٰ کی آواز میں سماعت فرما رہے تھے. سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے والوں کو میری جانب سے امام حسن مشتبہ کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بس مختصر, دامن وقت میں گنجائش نہیں اتنی, تو مختصر آپ کی سماعتوں میں ایک مطلع دو شعر خدمت میں حاضر کر دیتا ہوں. درود پر دیجئے محمد و آل محمد, پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حسن کے ذکر سے تسبیح کردگار کرے, حسن کے ذکر سے تسبیح کردگار کرے, اب اس سے بڑھ کے کوئی کتنا اقتصار کرے, اب اس سے بڑھ کے کوئی کتنا اقتصار کرے, اور قلم کا کام قلم سے لیا ہے شابر نے, قلم کا کام قلم سے لیا ہے شابر نے, یہ عدل کب تھا کہ ہر کام ذوالفقار کرے، یہ عدل کب تھا کہ ہر کام ذوالفقار کرے، بطور خاص پیش کر رہا ہوں، کہ حسن نے وقت دیا اور حسین نے مانگا، حسن نے وقت دیا اور حسین نے مانگا، یہ اپنی شیر کی مرضی ہے کب شکار کرے، یہ اپنی شیر کی مرضی ہے کب شکار کرے، حسن کے ذکر سے تسبیح کردگار کرے، بر محمد وال محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وال محمد. عزیز محترم، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہمارے ساتھ بردر مسلم مہدوی تشریف فرمائے ہیں، میں بنا کسی تمہید کے گزارش کروں گا، مشہور معروف سوز خاں، سلام خاں، نعت خاں، نوح خاں، استاد سبت جعفر شہید کے خاص شاگرد بردر مسلم رضا مہدوی سے کہ وہ آئے اور امام حسن کی مناسبت سے کلام پیش کریں. بر محمد وال محمد صلوات، اللہم صلی علی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام معزز سامعین کو السلام علیکم، اور جشن ولادت امام حسن مصطفیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی جانب سے، اس تمام ٹیم کی جانب سے، جماعت کے تمام ممبرس کی جانب سے، اور دعا گو ہیں آج کے اس دن کے صدقے، ذکر صدقے، جتنے مومنین بھی پریشان حال ہیں بھاگ کے امام حسن مصطفیٰ، ان تمام کی پریشانیاں جلد سے جلد دور ہوں، تمام بے گناہ سیروں کی جلد سے رہائی کے لیے، اور جملہ تمام بیماروں کی جلد سے صحت یابی کے لیے امام حسن مصطفیٰ کے نام سے، امام حسن مصطفیٰ کے ذکر سے دعا گو ہیں. مولا یہ تمام بیماریاں، تمام وبا کو جلد سے جلد اس دنیا سے دور فرمائے، اور پھر ہم دوبارہ ویسے ہی اس جشن کا، اس محفل کا سلسلہ ویسے ہی شروع کریں جیسے کہ ہم ماضی میں کرتے آئے ہیں. آپ ہمارے سامنے ہوتے تھے اور ہم آپ کے سامنے ہوتے تھے، دو بدو محفل ہوتی تھی، تو اس کا مزہ یقین اور ہوتا تھا ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. مگر خیر، ذکر ہے اور ہم نے کرنا ہے، تو بس میں یہاں پر حاضر ہوں. انشاءاللہ یہ ہے کہ یہ ذکر جاری رہے گا، کہ وبا ہو، یہ مرض ہو، کچھ بھی ہو، مگر یہ ذکر تو نہیں رک سکتا. میں بس امام حسن کی بارگاہ میں چار مصرعہ پر انشاءاللہ ایک منقبت پیش کر دیتا ہوں برائے خوشنودی امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام. بلند ترین صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و جل وليك الفرج. کچھ نہیں منصب و مرتبہ چاہیے، کچھ نہیں منصب و مرتبہ چاہیے، میرے مولا میرے مولا تیرا آسرا چاہیے، میرے مولا تیرا آسرا چاہیے، اور دے کے تخت حکومت یہ بول حسن، دے کے تخت حکومت امت یہ بولے حسن اے بھکاری تجھے اور کیا چاہیے، اے بھکاری تجھے اور کیا چاہیے، کچھ نہیں منصب و مرتبہ چاہیے۔ پر محمد وال محمد صلوات، اللہم صل علی محمد وال محمد۔ حضرت میں ایک بس امام حسن کی بارگاہ میں ایک منقبت سے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں۔ حسن پا حسن کو اللہ نے نثار کیا، ایک مصرع ہوا تھا اس پہ کچھ اشعار کہے تھے۔ حسن کا ذکر کسی نے جو ایک بار کیا، حسن کا ذکر کسی نے جو ایک بار کیا، حسن کا ذکر کسی نے جو ایک بار کیا، اسے خدا نے زمانے میں باوقار کیا، اسے خدا نے زمانے میں باوقار کیا، اور امیر شام امیر شام کو کتنا فقیر کر ڈالا، امیر شام کو کتنا فقیر کر ڈالا، حسن نے اپنے قلم سے ہے سوار کیا، حسن نے اپنے قلم سے ہے سوار کیا۔ سنیے جی، شعر پیش کرتا ہوں۔ وہ تخت و تاج کے دھوکے میں آ نہیں سکتا، وہ تخت و تاج کے دھوکے میں آ نہیں سکتا، جسے حسن نے جہاں میں ہے باقار کیا، وہ تخت و تاج کے دھوکے میں آ نہیں سکتا، جسے حسن نے جہاں میں ہے باوقار کیا، اور جو مانگا میں نے جو مانگا میں نے وہ مجھ کو تو مل گیا فوراً، درِ حسن پہ کسی نے نہ انتظار کیا، درِ حسن پہ کسی نے بھی انتظار کیا۔ سنیے بھائی، تمام سارے سامعین شعر سماع فرمائیے۔
امام اسیر امام اسیر تو اس کا حساب بھی لیں گے امام اسیر تو اس کا حساب بھی لیں گے غمِ حسین کا جس نے بھی کاروبار کیا غمِ حسین کا جس نے بھی کاروبار کیا اور اسے بھی فاطمہ زہرا دعائیں دیتی ہیں امیر شام پہ جس نے بھی بے شمار کیا امیر شام پہ جس نے بھی بے شمار کیا اور ملی ہے دولت عشق حسن تجھے مسلم تیرے خدا نے تجھے کتنا مالدار کیا تیرے خدا نے تجھے کتنا مالدار کیا حسن کا ذکر کسی نے جو ایک بار کیا
برائے خوش امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام بلند ترین صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد
جزاک اللہ جزاک اللہ آپ سماعت فرما رہے تھے بردر مسلم مہدوی کو جو اپنے مخصوصی انداز میں آپ کی خدمت میں حاضر تھے میں اگر آپ کو آج کی گفتگو کے حوالے سے اگر عنوان کے مضمون کے حوالے سے آپ کو لے کے چلوں تو آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے جشن ولادت امام حسن امام حسن کی مناسبت سے امام حسن کی فضیلت بیان کرنے کی کوشش کریں گے آج عزیزان امام حسن مصطفیٰ کی ولادت 15 رمضان سن 3 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی آپ حضرت علی اور حضرت زہرا کے پہلے فرزند تھے اور پیغمبر اکرم کے بڑے نواسے بھی تھے تاریخی شواہد کی بنا پر پیغمبر اکرم نے آپ کا اسم گرامی حسن رکھا اور پیغمبر اکرم آپ سے بے پناہ بے انتہا محبت کرتے تھے آپ کی امامت کی اگر بات کی جائے تو آپ کی امامت کی 10 سال تک رہی یعنی 40 ہجری سے 50 ہجری تک آپ کی امامت کا سلسلہ جاری رہا آپ تقریباً 7 مہینے تک خلافت کے عہدے پر فائز تھے اگر بات کی جائے کہ خلافت اور امامت کا آپ کو سلسلہ کب دیا گیا تو 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری میں مولا علی کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا اسی کے فوراً بعد امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت و خلافت کا سلسلہ شروع ہوا اور اسی دن 40,000 لوگ آپ کی بیعت کے لیے حاضر ہو گئے تھے آئیے مزید جاننے کی اس میں کوشش کرتے ہیں کہ امام حسن کی فضیلت کیا ہے اور میں بغیر کسی تمہید کے التماس گزار ہوں مولانا حجت الاسلام صادق حسن صاحب سے کہ وہ آئیں اور ہماری رہنمائی فرمائے عزیزان آپ کو اطلاع دیتا چلوں درس کے آغاز سے پہلے کہ درس کے متعلق آپ کے جو بھی سوالات ہو آپ ہمارے فیس بک پیج KPSIAJ کراچی کی کامنٹس میں یا ہمیں پرائیویٹلی اطلاع کر سکتے ہیں ہمارا واٹس ایپ نمبر سے بھی ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 03011138402 ایک بار پھر سے میں دہرا دیتا ہوں 03011138402 بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد
لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمة للعالمین ابی القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد سيما للإمام المنتظر والحجة الثانية شر أجل اللهم له الفرج. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم وخطابه المتين وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر. وقال سبحانه وتعالى، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. 15 رمضان 1442 ہجری 2021 کے رمضان کی میری یہ تقریر، چونکہ سردار جوانان جنت امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی مناسبت سے ہو رہی ہے، اس لیے پہلے تو میں تمام مومنین اور مومنات کو اس اہم ترین خوشی کے موقع پہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں. حقیقی معنوں میں آج ہمارا سردار اس دنیا میں آیا، ہم جنتی ہیں، جنتی ہیں، جنتی، اس میں کوئی شک نہیں. جتنے بھی شیعان حیدر کرار ہیں سب جنتی ہیں، تو آج وہ سردار اس دنیا میں آیا جس کا اہم ترین لقب ہی سید شباب اہل الجنہ. اور آپ حضرات کو مبارکباد دینے کے بعد، ان خواتین کو مبارکباد دینے کے بعد، خاندان اہل بیت کی خدمت میں مبارکباد لے کے ہم جاتے رہے، لیکن ہم کیا اور ہماری مبارکباد کیا، ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت اہل بیت کا پورا گھرانہ کتنا خوش ہوگا. اور چونکہ یہ تقریر ایک طرح سے ولادت کے جشن کی تقریر بھی بن رہی ہے، تو خواجہ شیعہ پیرائی اسناشری جماعت کراچی کی طرف سے پورے ماہ مبارک رمضان میں جس انداز کی تقریریں ہو رہی ہیں، یہ ذرا سا اس سے مختلف اس کا انداز ہوگا. اور اگرچہ میں اب اپنے آپ کو اس ہمت والا اور طاقت والا نہیں پاتا ہوں کہ ان تمام قابل احترام علماء کرام کے درمیان جو اس پورے مہینے آپ کی خدمت کر رہے ہیں میرا نام لیا جائے، لیکن چونکہ اس تقریر کے ذریعے میری ایک بہت پرانی خواہش یا تمنا پوری ہو رہی، میری خطابت، اچھا میں کیا اور میری خطابت کیا، لیکن جو کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے اس ممبر سے 45 سال سے کہے، اس کا آغاز کراچی ہی سے ہوا، اور کراچی میں بھی کھاردر اور سولر بازار کے صاحبان ایمان وہ پہلا مجمع تھا کہ جس نے مجھے سنا. اور پھر جب یہ خواجہ شیعہ پیرائے اسناشری جماعت میں آج سے تقریباً 1/4 صدی پہلے، 1/4 سینچری، 25-30 سال پہلے ماہ مبارک کے رمضان کے یہ پورے مہینے کے فکری اور علمی دروس کا آغاز کیا، تو پہلے ہی سال ان خدمت کرنے والوں میں میرا نام بھی شامل تھا. اور مجھے اب تک یاد ہے کہ وہ پہلا ہی سال تھا، کھاردر کے باغ زہرا میں غالباً یہ پروگرام ہو رہے تھے، اور 10 رمضان کی تاریخ مجھے دی گئی تھی، اور ام المومنین جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی وفات کی مناسبت سے عورت کی عظمت کے نام پر میں نے ایک تقریر کی تھی. اب وہ وقت آ چکا ہے کہ بہت ہی ایک عام سے اردو محاورے کے مطابق میں قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں، اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہوں، میرے جتنے ساتھی اور دوست ہیں اکثریت تقریباً 90% اس دنیا سے رخصت ہو کے جنت الفردوس میں پہنچ چکے ہیں، اور یقیناً وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے. اللہ سے یہی حسن ظن ہے اور آقا حسن مصطفیٰ کی سرداری میں زندگی گزارنے کی یہ تمنا کہ موت کے بعد میرے ساتھ بھی خیر کا سلوک ہو اور میں اپنے ان ساتھیوں کو جوائن کروں جس کا وقت بہت قریب آ چکا. ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی ایک کتنا عظیم عالم، ایک کتنا بڑا مجتہد، ایک کتنا عظیم مرجع دیکھا اور اس کے زمانے میں ہم کو زندگی گزارنے کا موقع ملا کہ تاریخ تشیع میں جو بڑے بڑے مراجع انہیں کی فہرست میں ان کا نام لیا جا سکتا ہے، یعنی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سرکار آغا ابوالقاسم الخوئی رضوان اللہ علیہ. بہت سارے مومنین آج بھی آیت اللہ سیستانی کے فتوے کی وجہ سے عمل آغا خوئی کے فتووں ہی پر کر رہے ہیں. ای عظیم ترین مرجع اب زندگی کے آخری سال میں جب گرفتار کیا گیا اور اپنے زمانے کے یزید، اب یزید تو ایک ہی گزرا ہے لیکن اس کے راستے پہ چلنے والے صدام ملون کے سامنے جب ان کو پیش کیا گیا تو جو پہلا جملہ ان کا تھا وہی جملہ میں اکثر آج کل اپنے لیے دہرا رہا ہوں، الموت قریب منی وانا قریب من الموت. یہ کلپ آپ نے بہت زیادہ دیکھا ہوگا، انٹرنیٹ پہ وائرل بھی ہے کہ 95 سال کا یہ بوڑھا مرجع یہی جملہ تو کہتا ہے کہ موت مجھ سے بہت قریب آ چکی اور میں بھی موت کے بہت قریب، یہی کیفیت میری بھی ہے. تو ایک تمنا تھی، ایک خواہش تھی کہ مرنے سے پہلے پہلے ایک مرتبہ پھر کھارا در سولجر بازار کے ان مومنین کے خصوصاً اور باقی کراچی کے جو عام صاحبان ایمان ہیں ان کی عمومی طور پر ایک خدمت یہ کی جائے کہ ایک آخری تقریر ان کے سامنے کر دی جائے. مجھے سال گزشتہ کراچی آنا تھا ماہ رمضان میں، لیکن وہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ کورونا اور کووڈ کا مسئلہ پیش آ گیا اور جب میں نے اپنی خطابت کی زندگی کے ابتدائی مراحل بیان کیے اور اب یہ آخری جو منزل ہے کہ اگلے سال کا، ویسے تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے لیکن اس وقت جس عمر پہ میں ہوں اس کے اعتبار سے اگلے سال کی حد تک تو مجھے خاصا گمان ہے کہ میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا، تو جملہ عرض کرتا چلوں کہ مجھے جتنی برکتیں، مجھے پتا ہے کہ آپ میرے حالات سننے کے لیے نہیں آئے ہیں لیکن یہ میرا موضوع اس سے بن رہا، جتنی برکتیں مجھے تقاریر کے اس سلسلے سے ملی جو میں نے 14 معصومین کے حوالے سے کھارادر میں کی تھی اور خاص طور پر اس کی تقریر نمبر 21 اور 22 جو امام زمانہ کے حالات میں تھی، جو زمانے کے اعتبار سے ایک بالکل نئی بات تھی. اب آج کل تو اتنی زیادہ کتابیں بھی چھپ چکی ہیں، اتنے سارے علماء بھی اس عنوان پہ بات کر رہے ہیں، تو 21ویں تقریر امام زمانہ کی ولادت اور امام زمانہ کے بچپنے کے حالات اور امام کی غیبت صغرا کے حوالے سے تھی اور پھر ہماری کچھ ذمہ داریاں، اور 22ویں تقریر ظہور امام کے حالات، پیشین گوئیاں، نشانیاں، تو اس میں بہت ہی زیادہ تفصیل کے ساتھ میں نے اس وقت 1975-76 یہ بیان کیا تھا کہ ظہور امام سے پہلے دنیا میں ایسی بیماری کا آنا یقینی جس کے نتیجے میں 100, 200, 500, 1000 آدمی نہیں مریں گے اور جو کسی ایک خاص علاقے اور ایک خاص خطے میں نہیں ہوگی، ساری دنیا اس کے لپیٹ میں آئے گی اور ایک کثیر تعداد لوگوں کی اس بیماری کے نتیجے میں مرے گی، ایک تہائی. اور جس وقت یہ بات میں نے کہی تھی تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اپنی ہی زندگی اتنے جلدی اس کو پورا ہوتے دیکھوں گا، اگرچہ یہ وارننگ بھی آپ کو دے دوں کہ ظہور امام کی نشانیاں کوئی شخص یقین سے نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ جو زمانہ ہے یا یہ جو نشانی ہے یہی ظہور کی نشانی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی خطرناک کوئی بیماری آج سے 500 سال کے بعد آنے والی ہو اور اس کا تذکرہ روایتوں میں کیا گیا کہ جو ہماری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو، یعنی ہماری دعا یہ ہے کہ ظہور امام 500 سال یا 200 سال بعد نہ ہو، ابھی ہو جائے. لیکن بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ حالات وہ بیماریاں ساری چیزیں روایتوں میں آ گئی ہیں جس کی بنا پہ میں پچھلے سال نہیں آ سکا. چلیں خواجہ شیعہ پیرائے اسناشری جماعت نے اتنی دور سے مجھے بلا ہی لیا اور میں ایک آخری تقریر, اب یہ ٹوٹے پوٹے الفاظ ہیں, ایک ہی تقریر ہے, بہت ساری باتیں, اور خاص طور پر پھر آقا حسن مصطفیٰ کی ولادت کا موقع ہو اور کچھ ان کے فضائل بیان نہ کیے جائیں یہ بھی ممکن نہیں. لیکن اس سے پہلے کہ جو میرے ذہن میں آقا حسن مصطفیٰ کی ولادت کے حوالے سے چند باتیں آپ تک پہنچانا, یہ ایک جملہ میں ایسا کہہ رہا ہوں کہ جو ابھی ابھی میں نے دو چار پانچ منٹ لیے بظاہر تو اپنے کچھ حالات بتائے کہ 75 میں کون سی تقاریر کی تھی, لیکن یہ میرا موضوع تھا اپنے حالات بیان کرنا نہیں امام زمانہ. کہ ایک بات یاد رکھیے, امام زمانہ کربلا کے جہاد کو مکمل کریں, کربلا صرف ایک ہوئی ہے اور ایک کربلا امام زمانہ آ کے قائم کریں گے یا مکمل کریں گے, اور ہر کربلا سے پہلے ایک حسن مصطفیٰ کا ہونا ضروری. کربلا کوئی ایسا ناگہانی اور اچانک واقعہ نہیں, پروردگار عالم نے جب اس کائنات کو خلق کیا ہے اس وقت سے نظام کائنات میں کربلا کا ہونا ضروری. جب تک حق اور باطل کی دو طاقتیں اس دنیا میں رہیں گی کربلا ضروری, اور کربلا سے پہلے حسن مصطفیٰ ضروری. اب ہم اور آپ جس ماحول اور زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں, وہ والی کربلا جو آقا حسین نے 61 ہجری میں قائم کی ہے اور جو ظہور کے بعد امام قائم کریں, اس سے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا. لیکن ہر دور میں صاحبان ایمان کو فیا لیتنی کنتو معکم کہتے ہوئے اپنے اپنے زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ اپنی کربلائی ذمہ داریاں کیسے ادا کی جائیں, اور جو کربلا کی ذمہ داریاں ادا کرے گا اس کے لیے حسن مصطفیٰ کی سیرت بہت اہم. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے, یہ تو غالباً ایک عشرے کا موضوع میں شروع کر بیٹھا ہوں, لیکن پھر سمیٹ لو اسے ایک جملے کہ اچانک کا واقعہ نہیں ہے کربلا کا, اس کی تیاری کرنا ہوتی ہے, اور ہر کربلا کی تیاری میں حسن مصطفیٰ لازم. تو امام زمانہ کا ظہور جو ہے جو کربلا حقیقی مکمل ہوگی, اس سے پہلے بھی سیرت حسن مصطفیٰ کی ضرورت. اور جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ امام کے ظاہر ہونے میں ابھی 500 سال باقی, ہو سکتا ہے 200 سال باقی, نشانیوں سے ہم کو دھوکہ تو نہیں کھانا, لیکن ہماری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو, یعنی 500, 200, 100 سال باقی نہ ہو, امام فوراً آ جائے. لیکن امام فوراً اگر آ جائے تو اس سے پہلے حسن مصطفیٰ کی سیرت اور اس کی پیروی ہمارے لیے لازم ہوگی. بس یہ ہے آج آقا حسن مصطفیٰ کے حوالے سے ہماری گفتگو, یعنی اسلام کے لیے حسن مصطفیٰ کا وجود کتنا ضروری. اسلام مائنس حسن مصطفیٰ از اکول ٹو زیرو, اور بس یہی جملے کی تھوڑی وضاحت کرنا, لیکن تھوڑی سی خشک گفتگو ہو گئی, گرچہ خواجہ شیعہ پیرائے اسناشری جماعت کے تحت ماہ رمضان کے لیکچر فکر انگیز ہماری تربیت کی نشستیں ہوتی ہیں, ذہنی تربیت کی جاتی, ایسے ہی موضوعات پہ گفتگو ہوتی ہے جس کو عام لوگ عام مجلسوں میں یا سننا پسند نہیں کرتے یا سن نہیں پاتے. تو اس لیے کوئی اتنا میں نے جو اب تک بیان کیا وہ غلط بھی بیان نہیں کیا, لیکن اب میں بات یہاں سے سٹارٹ کروں کہ عید زہرا, ابھی ابھی فاطمیہ ختم ہوا ہے یعنی 2 مہینے پہلے, اور اب الحمدللہ ہماری قوم میں شہزادی کونین کی شہادت کے حوالے سے خاصی تقاریر ہونے لگی, اور وجود سیدہ کی اہمیت اسلام کے اعتبار سے کبھی حدیث کسا کبھی اور روایتیں آپ کے سامنے آتی ہیں, اس کو دہرانا مقصد نہیں. مگر زہرا کے گھر کی صحیح معنوں میں پہلی خوشی جسے ہم عید زہرا کہہ سکتے ہیں وہ ہے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت. ہمارے یہاں عید الزہرا منائی جاتی ہے 9 ربیع الاول کو, اور اس کی دو مناسبتیں خاص بیان کی جاتی. نمبر ایک یہ کہ چونکہ کربلا کے بڑے بڑے ظالموں سے انتقام لیا گیا اور جس سے شہزادی کا دل خوش ہوا، اور نمبر دو یہ کہ کربلا کا حقیقی انتقام وہ جو امام لینے والا ہے وہ نو ربیع الاول کو اس کی امامت کا پہلا دن. تو شہزادی کے لیے بہت بڑی خوشی ہے کہ اب وہ وقت آ رہا، یعنی امام زمانہ کی امامت. یہ اعلان اس بات کا ہے کہ گھر کا دروازہ جلنے سے لے کے اصغر کا گلا چھدنے سے لے کر زینب کی چادر چھننے سے لے کے ہر معصوم پہ ڈھائے جانے والے مظالم کا انتقام لیا جائے گا اور زہرا کا دل تشفی پائے گا، شفا. اب میں ادھر نہیں جا رہا ہوں، تو خود اپنی جگہ اتنا بڑا موضوع وہ عید الزہرا، لیکن حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں زہرا کے گھر کی پہلی عید 15 رمضان. شہزادی کونین کی ولادت جب ہوتی ہے وہ مکے میں مسلمانوں اور اسلام کے لیے سخت ترین زمانہ تھا. اتنا زیادہ ٹارچر بڑھ چکا تھا کہ اسی زمانے میں پیغمبر نے مسلمانوں کو پہلی ہجرت، حبشہ کی ہجرت کا حکم دیا، اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد شیب ابی طالب کے 3 سال کی قید آ جاتی، اور اس کے فوراً بعد جناب خدیجہ طاہرہ اور محسن اسلام حضرت ابو طالب کا انتقال ہو جاتا، اور پھر وہ پورا 1 سال پیغمبر غم کے عالم میں گزارتے، اور پھر اتنے زیادہ مظالم بڑھ جاتے ہیں کہ ہجرت کا سلسلہ شروع ہوتا. دیکھیں مسلمانوں نے مکے سے مدینہ اس طرح کی ہجرت نہیں کی جیسی حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو لے کر فرعون کے زمانے میں کی تھی، یہ پوری قوم کو ایک ساتھ لے کے چلے، ساری قوم نے ایک ساتھ نجات پائی فرعون سے. جو ہجرت اسلام میں آئی ہے وہ تو یہی تھی کہ دو دو چار چار چھ چھ آدمیوں سے کہا جا رہا ہے جس کو موقع ملے وہ مکے سے چپکے سے مدینے چلا جائے. سب سے آخر میں اللہ کے رسول تشریف لے گئے، تو وہ پروسیس 2 سال 3 سال چلا. لیکن خلاصہ ان ساری گفتگووں کا یہ، اس گفتگو کا یہ کہ پورا عرصہ فاطمہ زہرا نے ظاہری اعتبار سے غم اور مصیبت ہی دیکھی، بلکہ شکم مادر سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ فاطمہ کو ماں کے پیٹ سے ماں کو تسلی دینا پڑتی ہے اور باتیں کرنا پڑتی ہیں. تو محدثہ کے لقب کی ایک علماء نے تعویل یہ بھی کی، پورا یہ زمانہ دیکھا. شہزادی نے مدینے آ گئی، مدینے آنے کے بعد کے جو شروع کے حالات ہیں جہاں پیٹ پر باقی لوگ ایک پتھر تو اللہ کے رسول 2 پتھر باندھتے، پھر بظاہر دیکھیے ایک مسئلہ آئے گا کہ بھائی فاطمہ کی شادی ہو گئی، یہ تو ایک لڑکی کے لیے خوشی کا بڑا موقع. نہیں، جن حالات میں وہ شادی ہوئی اور جس پروپیگنڈے کے درمیان وہ شادی ہوئی ہے وہ خود اپنی جگہ ایک الگ موضوع. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس دن سے فاطمہ کا وجود ماں کے شکم میں آیا اس دن سے لے کر 15 رمضان تک ظاہری اعتبار سے فاطمہ غم، مصیبتیں، پریشانیاں، ظاہری مصیبتیں اور پریشانیاں بھی اور روحانی پریشانیاں بھی یہ برداشت کرتی چلی آ رہی ہے. پہلی خوشی جو اس کائنات کی خلقت کا سبب بننے والی خاتون نے حاصل کی ہے وہ حسن مشتبہ کی اس دنیا میں آمد. یہ صحیح معنوں میں عید جو فاطمہ کے گھر میں ہوئی، پہلی عید یہ ہے عید الزہرا. تو اصلی عید الزہرا حسن مشتبہ کی ولادت ہے اور یہ عید زہرا مکمل کرے گا امام زمانہ. اچھا، بہت زیادہ امام زمانہ اور حسن مشتبہ کے جہاد میں مناسبت ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس تو میں تو صرف ایک مختصر معروضہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر ان مومنین کی خدمت کر لوں جنہوں نے ایک زمانے میں مجھے بڑی عزت اور بڑا احترام دیا. لیکن بات یہ ہو رہی ہے، یہ صحیح معنوں میں خوشی اور قرآن کریم کی وہ آیت جو یلتقیان کے مرحلے کو سمجھا رہی ہے وہ حسن مشتبہ کے ذریعے، کیونکہ یہ بھی بہت مشہور آیت آج کل بن گئی ہے، بہت پڑھی جاتی ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ، دو دریائے نور و طہارت و عصمت الگ الگ، بینہما برزخ یہ الگ الگ ہے، ان کے بیچ میں ایک رکاوٹ ہے. یلتقیان، جب یہ دریائے نور ملتے ہیں تو پہلا موتی جو ہمارے سامنے آتا ہے حسن مشتبہ. آیت مکمل ہوتی ہے حسین پر، لیکن پہلا موتی یلتقیان، دو دریا ملتے ہیں، حسن مشتبہ کے پہ آ کے یہ دو دریا ملے, لیکن پھر یہ دو الگ ہوئے حسن اور حسین, تو پھر انہیں کی اولاد کے ذریعے سے پھر ان کو ملایا گیا پانچویں امام میں. حسن کی بیٹی تھی, حسین کا بیٹا تھا میرا چوتھا امام. جب دونوں کی شادی ہوئی تو جو نور کا ٹکڑا ہمارے سامنے آیا وہ ہمارے پانچویں امام. تو خیر سورہ رحمان کی اس آیت میں یلتقیان کی عملی تفصیل بھی حسن مشتبہ بنتے ہیں. اور پھر جو اس زمانے کے مسلمانوں کو ایک بڑا سہارا ملا تھا, لیکن ایک منزل ہوتی ہے نا, جب حضرت ابراہیم نے کہا خدا سے کہ خدا بندہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا, اور خدا نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اے ابراہیم کیا تجھے اس پر ایمان نہیں, تو کیا جواب دیا تھا, لیطمئن قلبی, ایمان تو ہے مگر ایک کیفیت ہوتی ہے کہ ایمان والی چیز کو آنکھوں کے سامنے دیکھیں. وہ خود اپنی جگہ ایک شک نہیں ہے, شبہ نہیں ہے, لیکن آنکھوں کے سامنے دیکھنا وہ کیفیت ہی کچھ اور ہوتی. تو جو عام مسلمان تھے, اب یہی تو زہرا تو خاص میں نے شہزادی کے حوالے سے کہا, لیکن عام مسلمانوں کو بھی جو ایک تسلی اور ایک سہارا ملا ہوا تھا, خدا نے کہہ دیا, یقین آ گیا مومن کو, پیغمبر نے ارشاد فرما دیا, مکمل بھروسہ کیا مومن نے, لیکن آنکھوں سے دیکھنا وہ کیا ہے, وہ سورہ کوثر. پیغمبر کا بیٹا انتقال کرتا ہے, عرب کہتے ہیں بہت ہی مشہور آیتیں ہیں تو میں تفسیر نہیں کر رہا, وقت بچانا ہے, کہ رسول ابتر بے اولاد, اور بے اولاد کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اے مسلمانوں تم نے ہم سے بغاوت کی ہے, اپنی سوسائٹی سے کٹ گئے ہو, کمیونٹی سے الگ ہو گئے ہو, قبیلوں کو چھوڑ دیا ہے, ایک نئی تحریک کے پیچھے چلے گئے ہو, کتنے دن یہ بڑھاپے کی منزل میں داخل ہو رہا, اس کی اپنی کوئی اولاد تو ہے نہیں, عربوں میں تو سارا سلسلہ چلتا ہی بیٹے کے ذریعے, جو تھا بھی تو اللہ نے اسے لے لیا, یہ ابتر ہو گیا ہے, جب یہ مر جائے گا پھر تمہارا کیا ہوگا, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, تمہاری قوم تمہارے قبیلے نے تمہیں دھتکار کے نکال دیا نعوذ باللہ, اور جس کی وجہ سے تم نے ہم کو چھوڑا وہ خود بھی ایک دن تو مر جائے گا نا, کتنے دن اور زندہ رہے گا, اس کی عمر دیکھو, تو اولاد نہیں ہے پھر کہاں جاؤ گے, دل میں شک تو آتا ہے نا, بلکہ شک کیا اچھا خاصا یہ ڈر پیدا ہو جاتا. آج بھی چھوٹے لیول پہ کتنے مومن ایسے کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ مثلا یہ بینک کی نوکری حرام ہے چھوڑ دیں, جو حرام ہے میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں, پہلے آپ اپنے مرضی کا فتویٰ معلوم کریں, لیکن ایک عام سی بات یہ حرام ہے چھوڑ دیں, رزق دینے والا اللہ ہے یقین ہے, لیکن کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو یہ جہاد کر سکتے ہیں, دل میں شک پیدا ہوتا ہے کہ نہیں کہ ہاں روزی دینے والا اللہ تو ہے, لیکن اگر ہم نے لگی لگائی بندھی روزی چھوڑ دی تو پتا نہیں بعد میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. باتیں بہت ساری ہیں, 20 منٹ سے زیادہ گزر چکے ہیں, اور میں ابھی حسن مشتبہ کی سیرت کے کچھ اہم پہلو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. تو دل میں رہ رہے کہ ابھی شیطان تو ہی وسوسہ پیدا کرنے والا, خالی وہی نہیں, دلوں میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے, جن بھی پیدا کرتے ہیں لوگ بھی پیدا کرتے ہیں, اور شیطان تو لگا ہی ہوا ہے پیچھے. تو اب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اطمینان رکھو میرا یہ مشن ختم ہونے والا نہیں ہے, اللہ مجھے میری بیٹی کے ذریعے سے وہ اولاد عطا کرے گا, اور قرآن اس سے پہلے, رسول سے پہلے قرآن پکار کے کہہ رہا, انا آتینا کل کوثر, اے حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کر دیا, اب تیرا مشن کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. سب کچھ صحیح, جب ابراہیم جیسا نبی کہہ رہا کہ اے خدا آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں, لیطمئن قلبی, یہ تو عام مسلمان تھے, یا رسول اللہ بات صحیح ہے لیکن وہ بشارت آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. 15 رمضان 2 یا 3 ہجری شہر مدینہ میں جب یہ خبر پھیلی کہ اللہ کے رسول کو وہ بیٹا ملا جس کے لیے بار بار رسول کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ذریعے اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا جو میری نسل کو آگے بڑھائے گا اور میرے مشن کو آگے بڑھائے گا, سارے عالم اسلام میں, اس وقت کا عالم اسلام مدینہ ہی سمجھیے, سارے عالم اسلام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی, اپنی آنکھوں سے لوگ یہ منظر دیکھنے کے لیے گروہ در گروہ مسجد النبوی میں آنے لگے. وہ جو ایک رہ رہ کے ایک وسوسہ دلوں میں پیدا کیا جا رہا تھا اور شک میں ڈالا جا رہا تھا کہ رسول کے بعد کیا ہونے والا ہے, حسن مصطفیٰ کو دیکھتے جاتے ہیں ہر ایک کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے. اب مسئلہ حسن کی ولادت کی خوشی کا بھی ہے اور اپنے اچھے انجام اور اختتام کا بھی. تو حسن کی ولادت بایمانہ سب سے بڑی خوشی بن گئی کہ ایک جانب یہ زہرا کے گھر کی پہلی عید دنیا میں آنے سے لے کے اس دن تک ہر وقت مصیبتیں دیکھنے والی زہرا آج پہلی خوشی دیکھ رہی اور پورے عالم اسلام کے لیے بھی خوشی کا موقع. وہ آ گیا دنیا میں جو اسلام کو بچانے والا ہے, جو پیغمبر کے مشن کو بچانے والا. اور یہاں پہ میں ایسی بات کہہ دوں جس پہ میں نے خمسہ پڑھا ہے, لیکن اب خمسہ تو چھوڑیں, آدھی تقریر کا وقت بھی باقی نہیں رہا, لیکن پھر بھی کچھ تو بیان کرنا. وہ یہ کہ اگرچہ تمام ائمہ طاہرین پیغمبر اسلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرنے والے ہیں, لیکن اگر حالات کو دیکھیں آپ نا, تو پیغمبر کی سیرت سے سب سے زیادہ جو قریبی سیرت ہے, سملر میچنگ والی, وہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت. اچھا, یہ جملہ تو ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے کبھی ڈائریکٹ کبھی انڈائریکٹ. وہ جو ایک حدیث ہے کہ پیغمبر کے دو نواسے یعنی دو بیٹے حسن حسین, پیغمبر کا آدھا جسم حسن سے مشابہ تھا اور آدھا حسین سے, اور پھر وضاحت بھی اس کے اندر ہے کہ ناف سے اوپر کا جسم حسن مصطفیٰ سے مشابہ اور نچلا جسم حسین سے مشابہ. وہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے, اس سے روش شہادتیں شاہ عبدالعزیز بہت جسے دہلوی نے جو کتاب لکھی شہادت کے حوالے سے کہ پیغمبر کو شہادت ملنی چاہیے تھی, لیکن پیغمبر کی شہادت ایک بہت بڑا مسلمانوں کو ڈی مورلائز کرنے کا مسئلہ بن جاتا, تو اللہ نے حسنین کے ذریعے شہادت دی, آدھی شہادت ان کے ذریعے آدھی. وہ بہت لمبی بات جو آپ مجلسوں میں بہت سنتے ہیں. جسمانی اعتبار سے بھی کہا گیا کہ آدھا جسم حسن ہے آدھا حسین, اور پھر آدھے کی وضاحت بھی ہے کہ ناف سے اوپر کا جسم حسن سے مشابہ, ناف سے نیچے کا جسم حسین سے. گرچہ اس کا اصل پیغام تو کچھ اور ہے, اصل پیغام کچھ اور ہے. جب شباہت دی جاتی ہے تو مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ 100% کوئی ایک خاصیت دیکھی جاتی ہے. فلاں آدمی شیر ہے تو مطلب یہ کہ بہادری دیکھی جاتی ہے, وہ بھی بہادر ہے, شیر بھی بہادر ہے, باقی چیزیں نہیں. تو یہ اصل پیغام تو وہ کہ اوپر کے جسم میں ہاتھ آتے ہیں اور نیچے کے جسم میں پیر آتے ہیں. حسن کو سلو نامے میں دستخط کرنا ہے جس کے لیے ہاتھ چاہیے ہے, حسین کو جہاد کے لیے میدان میں جانا ہے جس کے لیے پیر چاہیے. تو اصل پیغام تو یہ دیا جا رہا ہے نا کہ آدھا جسم اوپر والا حسن سے مشابہ, یعنی جب حسن سلو کریں گے تو یہ پیغمبر کی سلو کی تشبیہ ہوگی, جب حسین جہاد کریں گے کربلا میں تو یہ پیغمبر کے جہاد کی پیروی ہوگی. ہما امامان قاما و قعدا, جو ہمارے یہاں یہ پہلی حدیث جو میں نے پڑھی ہے یہ کنز المال میں ملا متقی نے لکھی ہے, لیکن دوسری حدیث تو ہمارے یہاں کی ہے نا. ہما امامان قاما و قعدا, میرے دونوں بیٹے امام, چاہے دونوں کھڑے ہوں چاہے دونوں بیٹھے. کھڑے ہونے کا مقصد, بیٹھنے کا مقصد, عام کھڑا ہونا بیٹھنا نہیں ہے. قامہ یعنی چاہے جہاد کے لیے میدان میں جائیں یا قعدہ یا ٹیبل ٹاک کے لیے میز پر بیٹھ کے سلو نامے پہ دستخط کرے, تب بھی یہ امام وہ امام دونوں برابر کے امام. تو اصل تو یہ مقصد تھا, لیکن اس میں جسمانی شباہت کا پہلو بھی آ گیا. اسی لیے ہمارے آقا حسین کی ساری عظمت بیان کرنے کے بعد یہ نہیں کہا جاتا کہ حسین شبیہ رسول خدا, اکبر کو کہا جاتا کہ اکبر شبیہ رسول خدا, حسین نہیں. ہاں حسین کے بڑے بھائی حسن ہیں شبیہ رسول خدا چہرے کے اعتبار سے بھی, لیکن میں اس پہ زیادہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ صاحبان ایمان اس ساری چیزوں پہ اعتقاد رکھتے ہیں تو اس پر زیادہ وقت لگانے کے بجائے جو اصل پیغام. تو جسمانی اعتبار سے تو کہا گئے, لیکن اس کے علاوہ اگر دونوں کی سیرت دیکھیں, کون دونوں, رسول خدا اور امام حسن, اگر ہر امام کی سیرت رسول ہی کی سیرت کے کسی ایک پہلو کو بیان کر رہی ہے اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے, لیکن سب سے زیادہ میچنگ. اچھا, اب یہ رسالت جو ہے چاہے رسول خدا کی ہو اور چاہے 1,24,000 انبیاء کی رسالت و نبوت اور چاہے امامت, اس کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ یعنی کیا کوالیفیکیشن ہونا چاہیے کسی میں نبی اور رسول اور امام بننے کے لیے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں آ کے آپ محنت کر کے حاصل کر سکتے ہیں, کل آپ بھی رسول بن جائے. جن کو اللہ رسول بناتا ہے, کیا خاص, دو چیزیں بہت اہم, ایک ان کا علم اور ایک ان کا کردار. کردار کو تو ہم لوگ, چونکہ کردار تو ہمارا اور آپ کا بھی ضروری, تو توہین نہ ہو جائے اس لیے ہم کردار کے لفظ کو بدل کے کہہ دیتے ہیں عصمت, یعنی معصوم ہونا. نبی ہے تو وہ معصوم ہوگا, رسول ہے تو وہ معصوم ہوگا, امام ہے تو وہ معصوم ہوگا. معصوم کا مطلب کیا؟ یہی نا کردار کی عظمت. کرسٹل کلیئر اس کا کردار ہوگا, اس کے اندر کبھی کوئی کمی خرابی کجی گناہ نظر نہیں آئے گا. ترک اولا ہو سکتا ہے درجات کے اعتبار سے, لیکن ایک کردار. اور دوسرا علم, وہ آیا ہے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے. ہدایت بغیر علم کے ہو ہی نہیں سکتی ہے, ہدایت تو نام ہی علم کا. تو نبی ہو کہ رسول ہو کہ امام, جن کے لیے حاجی بن کے آیا, کم از کم ان کے مقابلے میں اس کا علم زیادہ ہونا چاہیے. اب اگر کوئی کسی ایک قوم کا حاجی ہے تو اس کا علم اپنی قوم میں سب سے زیادہ ہو, یہ امام میں نہیں, یہ نبیوں میں ہوتا. اور اگر کوئی ساری کائنات کا حاجی بن کے آیا تو اس کا علم ساری کائنات میں سب سے زیادہ ہو, یہ اماموں میں ہوتا. یہ دو چیزیں. اچھا, اب انہیں دو چیزوں کو مختلف انداز سے سمجھایا جا سکتا. قرآن نے ایک جگہ حضرت طالوت کے حوالے سے زادہ بسطتن فی العلم والجسم کہا, کہ ہم نے اس کو تمہارا حاکم اس لیے بنایا کہ علم بھی زیادہ تھا اور جسم بھی. تو گرچہ وہاں مقابلہ وہ جالوت سے ہو رہا تھا, تو جسم سے مطلب وہ شجاعت اور بہادری تھی, لیکن جسم کی خوبیوں میں کردار بھی شامل ہے. وہ ایک اشارہ, اس کے اوپر میں بات, اس کو میں دلیل نہیں بنا رہا, لیکن کبھی صادق و امین, پیغمبر کا لقب صادق اور امین, صادق جو کلام سچائی والا. جب علم زیادہ ہوگا تبھی پورا کلام سچا ہوگا, جتنا علم کم ہوگا ہم اپنے خیال میں صحیح بات کہنے جائیں گے, علم کم ہے تو وہ بات بھی جھوٹی نکلے گی. اب یہ ایک الگ موضوع ہے نا کہ ہمارے اور معصومین کے سچائی سچ میں کیا فرق. ہم اگر اپنے زمانے میں رہ رہے ہیں تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ زمین جو ہے وہ چپٹی, ہم جھوٹ نہیں بول رہے لیکن جھوٹ بول رہے. ہم کہہ سکیں گے کہ زمین, سورج زمین کے گرد گھومتا, ہم جھوٹ نہیں, جھوٹ کی نیت سے نہیں کہہ رہے لیکن جھوٹ کہہ رہے, جو ہمارے لیے گناہ نہیں ہے, لیکن جتنا علم ہے اتنی بات کریں گے, وہ غلط ہو سکتی. تو صادق تو اس کو کہتے ہیں جس کا علم اتنا مکمل ہو کہ اس کی کوئی بات قیامت تک غلط ثابت نہیں ہو سکتی. دیکھیں بہت اہم لیکن لمبا موضوع. صادق کا خلاصہ ہے علم اور امین کا خلاصہ ہے کردار, عصمت. چاہے وہ سورہ جمعہ کی آیت, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم, وہ تمہارے نفس کو پاک کرتا ہے, تمہیں ایک تعلیم دیتا. نفس کو وہ پاک کرے گا جو خود پاک ہو, کردار. اور علم وہ دے گا دوسرے کو جو خود صاحب علم ہو. یہ تو آج ہماری قوم نے ایک تماشا بنا لیا, جاہل مطلق جو دین کی ABCD نہیں جانتے, وہ آ کے ممبر پہ آ کے چیلنج کرتے آیت اللہ سیستانی اور رہبر آغای خامنہ ای کو. لیکن خیر یہ بات بہت لمبی ہو رہی ہے, میں خلاصہ کرتا ہوں. دو بہت اہم چیزیں, اور یہ دو چیزیں ہر امام معصوم میں موجود. نہ علم میں کوئی امام کم ہے, نہ کردار میں یعنی عصمت, لیکن حالات کے تحت, زمانے کے حالات کے تحت حسن مشتبہ کا علم اور حسن مشتبہ کا کردار اس طرح دنیا کے سامنے آیا کہ رسول خدا کا علم اور رسول خدا کا کردار لوگوں کو یاد آنے لگا. میں تاریخ کے واقعات کی بات کر رہا ہوں. مثلا بہت زیادہ روایت پڑھی جاتی کہ اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھے, مسجد بھری ہے, لوگوں کے سوال و جواب کا سلسلہ جاری, کہ اتنے میں ایک ایسا وجیہ شخص, وجاہت, ایک عربی کا ایک لفظ ہے وجاہت, جو دعا توسل میں ہم استعمال کرتے ہیں اگرچہ وہ قرآن کی آیت ہے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کے پاس وجیہ تھے, وجاہت, یعنی گریسفل پرسنالٹی ہوتی ہے نا. کچھ شخصیتیں کہ آپ بالکل نہیں جانتے کون ہے کہاں سے آیا ہے, لیکن سامنے نظر آیا اس کا چہرہ دیکھ کر آدمی جو ہے نا ایک مرتبہ چونک اٹھتا ہے, شوق لگتا ہے, گریسفل. ایسی ایک پرسنالٹی داخل ہوئی, ساری مسجد میں سناٹا کھا گیا. وہ سیدھا رسول کے پاس گئے, یا رسول اللہ مجھے کچھ مسئلوں کا جواب چاہیے. پیغمبر کی گود میں حسن مصطفیٰ بیٹھے, 2 سال کی عمر ہوگی یا 3 سال کی, کہا کہ آج آپ سوال اس سے پوچھ لیجئے. وہ آنے والا 80 سال یا 70 سال چہرے سے جو ظاہر ہو رہا تھا, اور پیغمبر نے کہا اس سے پوچھ لیجئے. اور وہ اتنے ہی ادب اور احترام سے جس طرح سے رسول سے بات کر رہا تھا موڑا, 2 سال کے بچے سے بات کرنے لگا, اور اس کے بعد اٹھ کے جانے لگا. جانے لگا, جانے لگا کا مقصد اس کا جس مقصد کے تحت آیا مقصد تو پورا ہو گیا نا. پیغمبر نے روک لی, کہا کہ آپ جا تو رہے, آپ کو سوال کا جواب مل گیا. اس نے رک کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے ہر سوال کا جواب ملا. پیغمبر نے کہا کہ آپ مطمئن بھی ہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کسی کے احترام میں آدمی نے جواب تو لے لیا, احترام میں یہ نہیں بولتا کہ جواب کچھ ٹھیک نہیں ہے, جچا نہیں ہے. خاص طور پر پہلے زمانے میں اس کا خیال کیا جاتا تھا, بوڑھوں کا احترام ہوتا ہے, سینئر کا احترام ہوتا ہے. یہ تو آج کی بدتمیز نسل ہے جو مغربی تہذیب نے اتنا اس کو بدتمیز بنا دیا, اور جو رہی صحیح کسر ہے وہ یوٹیوب کے نیچے کامنٹس اور فیس بکس کے اندر کے کامنٹس نے پوری کر دی. تو بعض اوقات ہے کہ مطمئن نہیں ہے, لیکن اب بڑا آدمی بات کر رہا ہے تو اس سے کہنا اچھا نہیں. پیغمبر نے پھر پوچھا, مطمئن ہو کے جا رہے ہیں؟ کہا اتنا ہی مطمئن ہو کے جا رہا ہوں جتنا آپ سے مطمئن ہو کے جاتا تھا. پورا مجمع شوقا کہ یہ بات کیا کہے گا وہ چلے. پیغمبر نے کہا تم نے پہچانا یہ کون؟ کہا نہیں یا رسول اللہ ہم نے نہیں پہچانا. کہا یہ خضر نبی جو اکثر میرے پاس سوالوں کا جواب لینے آتے تھے, آج میں نے اپنے بیٹے حسن مصطفیٰ کے حوالے کر دیا. خضر کوئی معمولی نبی نہیں, حضرت موسیٰ صاحب کتاب ہیں, تورات, صاحب شریعت, اول العزم انبیاء میں سے ایک ہے, لیکن انہیں شاگرد بنایا, جاؤ اور شاگردی اختیار کرو خضر کی, اور اس خضر کو شاگرد بنایا حسن مصطفیٰ. اول اگر ہم اور آپ ہوتے تو سوال ہی نہیں کرتے. بھائی ہم جائیں کسی مرضیے کے پاس, 90 سال کا مرضیے, اس سے سوال کرے, وہ 3 سال کے اپنے نواسے کی جانب اشارہ کر دے, ہم یہی کہیں گے کہ بھائی آپ نے اچھا مذاق کیا. ہم اس بچے سے کیا پوچھے, ہم تو آپ سے پوچھنے آئے ہیں, آپ کہیں. لیکن خضر صاحب معرفت تو صاحب علم ہیں, جانتے ہیں کہ اس بچے کا علم نبوت کے علم ہی سے, یعنی ہر نبی نہیں پیغمبر کے علم سے ملا ہوا ہے. چنانچہ کہا اتنا مطمئن ہو کے جا رہا ہوں جتنا آپ سے مطمئن ہو کے جاتا تھا. اس کا مطلب یہ کہ حسن مصطفیٰ علم کی منزل میں پیغمبر کے برابر نظر آ رہے ہیں. عام آدمیوں کو تو چھوڑے, انبیاء کو بھی. بات بہت لمبی ہو رہی ہے, ایک تقریر میں بہت سی باتیں مکمل کرنا, یہ ایک بات ہو. اور دوسری جانب آئیے, پیغمبر کا کردار. اچھا, کردار کے حوالے سے 2 باتیں سن لیجیے گا. نمبر ایک, کردار میں ایک چیز آتی ہے, ایک نیگیٹو ایک پازیٹو. پازیٹو یہ کہ آدمی معصوم, کردار اس کا عظیم الشان ہوئی. کیسے پتا چلتا؟ یہ پتا چلتا ہے امتحان کے موقع پر. کربلا میں آقا حسین کے جہاد کے موقع پہ کتنے لوگوں کے کردار درہم و دینار کی تھیلیوں پہ بک گئے, ختم ہو گئے. اور اس سے پہلے بھی حالات دیکھی. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا امتحان یہ بھی تھا. نہیں نہیں, یہ غلط جملہ میں نے کہا, کاٹ دیجئے اس جملے کو. یہ میں مجمع سے کہہ رہا ہوں, جو تقریر میں ریکارڈ کر کے جن کو بھیجوا رہا ہوں وہ اس کو نہ کاٹے. ہمارا اور آپ کا بہت بڑا امتحان. دیکھیں دنیا کے اندر بازاروں میں ہر چیز بکتی. یہ جوتے کی دکانیں ہیں, آج کل عید کا سیزن قریب آ رہا ہے, جیسے جیسے قریب آئے گا جوتے بہت خریدے جاتے ہیں. یہ کپڑے کی دکانیں ہوتی, یہ زیورات کی دکانیں ہوتی. تو میں نے بڑا میں نے تو ذرا بڑی بڑی باتیں کہہ دی. یہ راشن کی دکانیں, یا آٹا ملتا ہے, یا گوشت ملتا ہے, ہر قسم کی چیز. اور آج کل کا تو زمانہ ایسا, انٹرنیٹ کا زمانہ, آن لائن آپ جو چیز آپ کو خریدنا ہو آپ بس جائیے, ٹائپ کیجیے اور آپ کو وہ چیز مل جائے گی. بکتی ہے نا ہر ساری چیز. امام حسن کے زمانے میں ایک عجیب چیز بکتی تھی جو آج بھی بک رہی ہے لیکن اس وقت بہت نمایاں تھی. وہ کیا تھا؟ یہ گوشت کی دکان ہے, یہاں سے آپ کو گوشت ملے گا. یہ کپڑے کی دکان ہے, یہاں سے آپ کو کپڑے ملیں گے. زیور کی دکان ہے, یہاں سے آپ کو زیور ملے گا. یہ راشن کی دکان ہے, یہاں سے آپ کو راشن ملے گا. یہ مثلا سواری کی دکان ہے, اس زمانے میں وہاں گھوڑے اور گدھے اور خچر بکتے تھے, آج کل یہاں پہ آپ کو کاریں ملیں گی, ہے نا, مختلف چیز. امام حسن کے زمانے میں دکان تھی جہاں پہ ایمان خریدا جاتا تھا. ایمان, بھائی یہاں پہ بولی لگ رہی ہے, آؤ بھائیوں آؤ اپنا ایمان بیچو. کتنے کا یہ ایمان بیچنے کو تیار ہو؟ ہر آدمی اپنی اپنی چیز لے کے آتا ہے, اب جتنی اس کے اعتبار سے وہ سوچتا ہے کہ اس کی ویلیو ہے, وہ وہی قیمت بتاتا. بعض اوقات ایک ہی چیز, آپ میرے محلے میں آئے جہاں میں رہتا تھا گولی مار, وہاں پہ وہی چیز ہے, اس کی قیمت کچھ اور ہوگی. نظام آباد میں کوئی اور ہوگی, اور وہی چیز گلشن میں کوئی اور ہوگی, اور وہی چیز آپ مثلاً طارق روڈ پہ خریدیں تو اسی چیز کی قیمت کچھ اور ہوگی, اور وہی چیز ڈیفینس اور کلیپٹن میں خریدیں تو چیز اور قیمت کچھ اور ہوگی. علاقے کے اعتبار سے فرق پڑتا ہے, اور کبھی کوالٹی سے فرق پڑتا ہے. امام حسن کے زمانے میں دکانیں کھلی تھیں ایمان بیچنے کی, کمپنی ایک ہی تھی, ایمان خریدنے والا ایک ہی تھا, لیکن جگہ جگہ اس کی برانچز کھلی ہوئی تھی. ایمان بیچو اور جو قیمت تم چاہتے ہو وہ ملے گی تمہیں. ہم تو الحمدللہ بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم نے غیبت کا زمانہ پایا. ہر ایک آپ کو بتائے گا کہ ہم بڑے بدقسمت ہیں کہ ہمیں غیبت کا زمانہ ملا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں غیبت امام کا زمانہ ملا, کہ ابھی کوئی ایمان کی اتنی ویلیو آج کل نہیں. دنیا میں ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ ہر چیز کا ایک سیزن چلتا ہے. اب مثلا سردیوں میں ریفریجریٹر کی قیمت ذرا کم ہو جاتی, یا یہ کہ اور جو سیزنل پروڈکٹس ہوتے ہیں نا, تو اب یہ غیبت ہے امام کا زمانہ, تو ابھی ہمارے ایمان کی اتنی زیادہ قیمت کوئی لگانے والا نہیں ہے. امام حسن کے زمانے میں آ کے دیکھیے, باقاعدہ نیگوسیشن ہوتے تھے, جیسے کوئی بزنس ٹرانزیکشن ہوتی ہے, کتنے کا ایمان بیچنا ہے اپنا. آپ نے تو حمید ابن قحطبہ کا واقعہ سنا ہے بہت زیادہ, لیکن وہ تو بہت بات کی چیز ہے. وہ ہارون رشید والا واقعہ ہی رمضان کا واقعہ ہے نا, کہ حمید ابن قحطبہ کا دوست اس کے گھر گیا, رمضان کا مہینہ دوپہر کا وقت کھا رہا, چونک کے کہا رمضان ہو تم رمضان میں کھا رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں روزہ رکھ کے کروں کیا, جب مجھے پتا ہے کہ میں کنفرم جہنمی ہوں. یہ لفظ ہمارے یہاں بہت آگے نا کہ فلاں کنفرم لعنتی ہے, فلاں کنفرم جنتی ہے, میں کنفرم جہنمی ہوں, تمہیں کیسے پتا؟ کہا ایک دن ہارون نے مجھے رات کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ تم میری خاطر کیا قربانی دینے کو تیار ہو؟ میں نے کہا مال, سارا مال. کہا چلے جاؤ. اسی رات کو تھوڑی دیر بعد بلایا, کیا قربانی دو گے؟ کہا جان. کہا چلے جاؤ. تھوڑی دیر بعد بلایا, کہا کہ کیا قربانی دو گے؟ اب میں سوچ رہا ہوں کیا کہوں. کہا کہ اولاد. کہا چلے جاؤ. پھر اس نے بلایا اور کہا میری خاطر کیا قربانی دو گے؟ میں نے کہا میں اپنا ایمان دے دوں گا آپ کی خاطر. ہاں. کہا ٹھہر جاؤ, اب بیٹھ جاؤ. تلوار دی, کہا فلا مکان میں جاؤ, وہاں 60 سید ہیں, سب کی گردن اڑا دو. واقعہ بہت مشہور ہے. تو وہ ہارون کے زمانے کی بات نہیں ہے, وہ تو ایک واقعہ تاریخ میں ان جملوں کے ساتھ آ گیا کہ اس طرح ایمان خریدا گیا. لیکن امام حسن کے زمانے میں تو باقاعدہ ٹرانزیکشن چل رہے ہیں, اور اتنے سارے خطوط کے ذریعے سے ایمان خریدے گئے کہ بوریاں بھر گئیں. جو امام حسن کو بھیجوائے حاکم شام نے کہ یہ ہیں آپ کے ساتھی جن کے بھروسے پہ آپ اس سے جنگ کرنے آئے. تو سلو نامے کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں, میں ایک تقریب میں اتنی ساری باتیں تو جمع نہیں کر سکتا, لیکن ایک جملہ میں نے ابھی کہا کہ پھر بھی ہم خوش قسمت. اور یہ جملہ میرا نہیں, پیغمبر کے اصحاب میں عظیم ترین صحابی مقداد ابن اسود کندی کا. گرچہ ایک روایت ہے کہ ایمان کے 10 درجے ہیں, سلمان فارسی کو 10 ملے ہیں, ابو ذر کو 9, مقداد کو 8, مگر ایک اور روایت ہے کہ ایک چیز ایسی جس میں مقداد سلمان سے بھی ایک درجہ آگے, سلمان ان سے بھی ایک درجہ آگے, ایک خصوصیت. وہ مقداد یہ کہا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھو کہ تمہیں رسول اللہ کا زمانہ نہیں ملا, تمہیں کیا پتا ان کے زمانے میں ہوتے تو اس کیمپ میں ہوتے کہ اس کیمپ میں ہوتے، بہت تفصیل بتائیے مقدار، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ حسن مشتبہ کا زمانہ ہم کو نہیں ملا، کہ کوئی ہمارا ایمان اس وقت کوئی خریدنے والا نہیں ہے، ہم تو اپنا ایمان لے کے اگر مارکیٹ میں جائیں بھی تو لوگ خریدیں گے بھی نہیں، اسی ایک مرتضی انصاری کا اور شیطان کا واقعہ، ہم تو ہمارا تو ایمان کوئی خریدے گا بھی نہیں، چنانچہ جس چیز کی ویلیو کم ہوتی ہے نا آپ دیکھیں گے کہ وہ چیز پھر آدمی اونے پونے بیچ دیتا، نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم میں سے بہت سے اپنا ایمان اونے پونے بیچ رہے ہیں، شادی میں مکس گیدرنگ کرنا ہے ایمان جاتا ہے چلا جائے کوئی بات نہیں، کہاں وہ ہزاروں نہیں لاکھوں درہم پہ ایمان بیچتے تھے، کہاں ایک شادی کی مکس گیدرنگ، میوزک، گانا، فلمیں، حرام کھانا، اور ایمان بیچنے کی ایک اور بہت ہی اہم قسم جو میں تیسری بات بتا دوں امام حسن کے بارے میں اور اپنی گفتگو ختم کر، میں نے کہا سیرت رسول، ایک علم، اس کے بعد علم اور پھر عصمت، کردار، اس کے دو حصے کیے، کہا ایک پوزیٹیو، پوزیٹیو کیا، ایمان بیچا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے، حسن مشتبہ بھی ایمان خرید سکتے ہیں، بھائی ایمان خریدنے کے لیے پیسے چاہیے نا، وہ لوگ درہم و دینار پہ ایمان بیچ رہے ہیں، حاکم شام کے پاس جتنے درہم و دینار ہیں اس سے 20 گنا زیادہ درہم و دینار حسن مشتبہ کے پاس ہیں، تاریخ میں جا کے پڑھیے، وقت نہیں ہے کہ میں حوالے دوں، یعنی جس چیز کو وہ ایک درہم میں خریدے گا حسن مشتبہ وہی چیز 20 درہم میں خرید سکتے، مارکیٹ میں جب ایک آدمی ایک پروڈکٹ لے کے چلا تو اس کو نہ ان سے غرض ہے نہ ان کو اس سے غرض ہے، جو زیادہ پیسے دے گا اس کو میں بیچ دوں گا، تو حسن مشتبہ زیادہ پیسے دے کر اپنے ساتھیوں کا ایمان بھی واپس لے سکتے ہیں، سامنے والوں کا ایمان بھی خرید سکتے ہیں، کہا لیکن جو لین دین کے ذریعے سے ایمان ملے پیسے دے کر وہ ایمان نہیں ہے، مدد ان کی مل جائے گی مجھے، شریعت میرے ہاتھ سے نکل جائے گی، عصمت میرے ہاتھ سے نکل جائے گی، جو ایمان خریدے وہ سب ہو سکتا ہے، معصوم نہیں ہو سکتا، یہی پیغمبر نے طریقہ اختیار نہیں کیا تھا مکے میں، کہا کہ آپ اپنے رسالت کا دعویٰ واپس لے لیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ تک بنا لیں گے، اور پیغمبر نے تاریخی جملہ کہا تھا ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، لیکن جو پیغام حق ہے اس سے نہیں رکوں گا، تو وہاں بھی یہی بات ہے، یا رسول اللہ کتنا آسان آپ کو، یہ لوگ آپ کے مشن کو کتنا آسان کر رہے ہیں، بن جائیے بادشاہ، یہ تو مان رہے ہیں نا، بھائی بادشاہ بن کے تو آپ کے پاس ساری طاقتیں آ گئی، تلوار بھی آپ کے پاس ہے، خزانہ بھی آپ کے پاس ہے، اب ان سے کلمہ پڑھوا لیجیے، اب کہاں جائیں گے، کہا جو زبردستی پیسے دے کے کلمہ پڑھوایا جاؤ کلمہ نہیں ہوتا، ادھر رسول مکے کی سرداری کو ٹھکرا دیا جبکہ وہ ایک آسان طریقہ تھا لوگوں کو مسلمان کرنے کا، ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں، یہ بھی تبلیغ کا ایک طریقہ لوگوں نے اختیار کیا، جی وہ بے پردہ عورتیں ہیں اور وہ غلط کردار کی عورتیں ہیں اور وہ غلط لوگ ہیں، ہم ان کے مطلب کی بات کرتے تاکہ ان میں جا کر ان کو بدلے، ان کو تو نہیں بدلتے ہیں، خود یہ صاحب بدل جاتے ہیں، سیرت رسول کی بات میں کر رہا ہوں، یہ پیغمبر سردار بن کے تو جب سردار بن جاتے تو خزانہ پیغمبر کے ہاتھ میں تھا نا، پیسے دے دے کہ ہر ایک کو مومن بنا سکتے تھے، لیکن کہا نہیں، اس میں ہو سکتا ہے کہ رجسٹر میں مسلمانوں کے نام بڑھ جائیں لیکن میں معصوم نہیں رہوں گا، میرا کردار ختم ہو جائے گا جو پیسے دے کے ایمان خریدے گا، وہ یا رسول خدا نے وہ امتحان دیا اور یا حسن مشتبہ نے یہ امتحان دیا، یہ ہوا نیگیٹو پہلو، پوزیٹو پہلو کردار کا، اس میں تو بہت باتیں ہو سکتی ہیں، سینکڑوں واقعات میرے ذہن میں ہیں، اور کردار کے دوسرے پہلو پر بھی آ جائی، کہ اب اگر آپ کو کسی کی رسالت اور امامت میں شک پیدا کرنا ہو تو ایک آسان طریقہ اس کے کردار پہ آپ اعتراض کر دیجئے، یہ ثابت کر دیجئے کہ یہ معصوم نہیں، وہ معصوم نہیں ہے تو خود بخود اپنے عہدے سے معزول ہو گیا، ہر امام کے خلاف دنیا نے پروپیگنڈا کیا لیکن جتنا سخت پروپیگنڈا رسول خدا کے خلاف ہوا اور جتنا سخت پروپیگنڈا امام حسن کے خلاف ہوا، مولا علی کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوا وہ الگ ٹائپ کا، آقا حسین کے کربلا کے جہاد پہ جو پروپیگنڈا ہوا وہ الگ ٹائپ کا، ان لوگوں کے خلاف جو بھی پروپیگنڈا ہوا ان کے کردار پہ حملہ نہیں ہوا، صرف لے دے کے ایک حدیث ترمذی کی آتی ہے، وہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی کردار پہ حملہ نہیں ہے، کہ نعوذ باللہ شراب کے نشے میں نماز پڑھا دی لیکن چونکہ اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، مولا علی پہ دوسرے بہت اعتراض ہوئے، آقا حسین پہ دوسرے بہت ہے کردار نہیں, سب نے مانا رسول خدا کے کردار پہ حملہ کیا, مسلمان تو نہیں کریں گے غیر مسلم. اور ٹھیک وہی اعتراض مسلمانوں نے حسن مصطفیٰ پہ کیا. پیغمبر پہ کیا اعتراض ہوا, یہ نیگیٹو والی بات, ان کی عصمت ختم کر دو, پھر یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ رسول نہیں ہے, آٹومیٹک وہ ختم ہو گئے رسالہ سے. کہا جی یہ شادیاں بہت کرتے تھے اور ان کی نعوذ باللہ عیاشی کی زندگی تھی, عورتوں ہی میں رہ رہے ہیں. کثرت سے ازواج کا پیغمبر پہ اعتراض ہوا اور یہی اعتراض تمام ائمہ معصومین میں صرف حسن مصطفیٰ پہ ہوا. مولا علی کی بھی 10 شادیاں تاریخ میں بتائی جاتی ہیں لیکن یہ اعتراض آپ کو نہیں ملے گا. اعتراض کی بات کر رہا ہوں, یہ ہے کردار پہ, وہ ہے پوزیٹو کردار. ٹھکرا دی حکومت, ٹھکرا دیا لوگوں کا ایمان, رشوت نہیں دینا. اور یہ ہے نیگیٹو کہ دشمن اتنا اگینسٹ ہے کہ ان کے کردار میں خرابی نکال رہا ہے. سب سے آسان خرابی نکالنا ہوتا ہے عورتوں کے حوالے سے الزام لگا دو. اب میں عام دنوں میں تو میں اس کو سمجھاتا ہوں, آج کل سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں, میں می ٹو کہہ دوں. یہ جو می ٹو ہے نا, یہ رسول پر ہے کہ جی دیکھیں شادیوں پہ شادیوں پہ شادیوں پہ شادیاں کیے جا رہے ہیں اور ائمہ طاہرین پورے 11 امام آپ کے سامنے حسن مصطفیٰ کے علاوہ. کسی پہ اعتراض ہے شادیوں کا؟ حسن مصطفیٰ پر ہے. سیرت رسول کیوں, حسن مصطفیٰ پہ بھی اعتراض اسی لیے ہوا کہ اس کا مطلب یہ کہ تو نعوذ باللہ دنیاوی عیش و آرام میں پڑے تھے, ان کا کیا تعلق دین سے, ان کا کیا تعلق شریعت سے, ان کا کیا تعلق اسلام سے. پیغمبر پہ بھی یہی اعتراض, آج بھی یہ اعتراض یہی دہرایا جاتا کہ جی وہ تو صرف انہوں نے شادیاں کرنے کی خاطر یہ جہاد اور یہ اسلام پھیلایا. سیرت رسول اور سیرت حسن ایک جیسی. تو صحیح معنوں میں پیغمبر کا اگر کوئی وارث اور بیٹا بنتا ہے پہلے تو وہ حسن بنتے ہیں, حسین حسن کے بعد آتے ہیں. اسی لیے روایت میں یہ ہے کہ حسین حسن کے سامنے اس طرح بیٹھتے تھے جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھتا. یہ تو خیر خاندان اہل بیت کا پروٹوکول ہے ہی, لیکن یہ جو امام حسن پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ شادیاں کرتے تھے اور طلاقیں دیتے تھے, شادی پہ اعتراض نہیں, رسول خدا کی شادیوں پر اعتراض ہے, حسن مصطفیٰ کی طلاق پر اعتراض. اب یہ دوسری بات ہے کہ آج ہماری قوم میں یہ دونوں خرابیاں آ چکی. کون سی دونوں خرابیاں؟ میں نے کردار کے دو پہلو بتائے نا, پہلی والی چیز ایمان بیچنے والی, دوسری یہ طلاق والی. دونوں خرابیاں آج ہمارے اندر آ گئی. یہ تو کہیے کہ ابھی غیبت کا زمانہ ہے نا, تو اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہے جو خود امام کے زمانے میں ہوتی تھی, لیکن ہے کہ نہیں, ایمان بکھرا ہے کہ نہیں بکھرا. ارے باقی چیزیں چھوڑیے آپ, یہ ایک سوشل میڈیا, ایک موبائل کسی کے پاس آ جائے بس, اب نہ قرآن کی خیر ہے, نہ حدیث کی خیر ہے, نہ فقہ کی خیر ہے, نہ کسی عالم کی یہ عزت محفوظ ہے, نہ کسی مجتہد کا احترام محفوظ ہے, نہ کسی مرجع. بعض اوقات تو لباس علماء میں ایسے ایسے لوگ آ رہے ہیں اور قوم و نجف سے ہو کے آ رہے ہیں, یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہاں انہوں نے کچھ پڑھا تھا یا خالی کسی دکان سے امامہ خرید کے آ گئے ہیں. وہ باتیں کہی جا رہی جو پورے مقصد اہل بیت کے خلاف ہیں, بس ایک موبائل ان کے پاس ہے اور ایک چینل انہوں نے یوٹیوب پہ کھول لیا. ایک زمانے میں بھیک مانگی جاتی تھی اس زمانے کے حساب سے. میرے بچپنے میں جب میں اسکول میں پڑھتا تھا فقیر ملتا تھا, اللہ تمہیں امتحان میں پاس کرے, تو 20-22 سال کا ہو گیا اللہ تمہاری شادی کرا دے. پتا ہے نا کس کو شادی کی بڑی تمنا ہوگی. پھر ذرا بڑا ہوا کہ اللہ تمہیں گرین کارڈ دلوا دے, تاریخ روڈ کیفے لبرٹی کے سگنل پہ یہ دعا بھی میں نے سنی, اللہ تمہیں گرین کارڈ دلوا دے. اور پھر ایک مسجد امام باڑوں کے باہر اللہ تمہیں حج و زیارت کرا دے. آج ہوتا اللہ کے واسطے سبسکرائب کر لیں, اللہ کے واسطے یہ بیل آئیکن پہ کلک کر دیں. لیکن اس کے چکر میں اتنی خلاف دین, خلاف شریعت, خلاف اسلام باتیں آج کل آ رہی ہیں, جن میں بعض باتیں صحیح بھی ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے, قصور ہر صحیح بات ہر موقع پہ نہیں کہی جاتی ہے. صحیح بات کہنے کا بھی ایک موقع اور محل ہوتا ہے, اور یہ خیال کرنا پڑتا ہے کہ کہیں دشمن اس سے فائدہ نہ اٹھا رہا ہو. آج کل دشمنان اہل بیت نے کام طریقہ بنا لیا, اس سوشل میڈیا کو ہمارے خلاف اس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا خون بھی کھول اٹھتا. جو ہمارے صحیح علماء, ایک تو وہ چند پرسن تھے جن کا میں نے اشارتاً ذکر کیا, صحیح بھی ہے, ان سے بھی برداشت نہیں ہوتا. چنانچہ ان کو جواب دینا ہے اور وہ سارے جوابات تو ایسے ہمارے پاس ہیں الحمدللہ. ساری دنیا کے جتنے مذہب ہیں ان میں شیعت واحد مذہب ہے جس کی بنیادی دلیل کے اوپر ہے ہر چیز کا ہمارے پاس جواب ہے. وہ تو جھوٹی روایتیں لائیں گے, ہم تو سچی دلیلیں پیش کریں گے, لیکن کبھی سچے آدمی کو بھی خاموش رہنا ہوتا ہے. یہی حسن مصطفیٰ کا پیغام. سولہ نامے میں دستخط کیے, کتنی تہمتیں برداشت کی. حاکم شام جیسا آدمی جس کا آج نام لینے کو تیار نہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہم اتحاد کی خاطر سب برداشت کر لیں گے, یہ برداشت نہیں کریں گے. حسن مصطفیٰ نے یہ برداشت کی. مولا علی نے جس وقت جنگ صفین کے لیے اپنے ساتھیوں کو ہدایت دی تھی, کیا ہدایت؟ جب صفین میں پہنچے فرات کا دریا بہ رہا ہے, حاکم شام کی فوج پہلے پہنچ گئی تھی, دریا پہ قبضہ کر لیا, علی کا لشکر آیا, پانی بند کر دیا, علی کے حکم پہ حملہ ہوا, دریا فرات کا قبضہ چھوڑایا گیا. اب علی کے ساتھیوں نے کہا مولا ہم بھی پہ پانی بند کریں گے, ہم نے شروع نہیں کیا, ٹٹ فور ٹیٹ, ادھرے کا بدلہ, جیسے کو تیسا, ہم نے نہیں شروع کیا, پہلے انہوں نے کیا تھا. مولا نے کہا نہیں, میں نہیں چاہتا کہ تم ان کے راستے پہ چلو, وہ تو ہے ہی غلط, وہ تو غلط کام کریں گے, لیکن تمہیں اپنے اصول نہیں چھوڑنا ہے. تو وہ تو ہے ہی غلط جو اس وقت میڈیا کے اوپر بیٹھ کر اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں, شہزادی کونین کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں, ہمارے علماء اور مراجع کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں, گرچہ ان کی شان شہزادی کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں, لیکن وہ سارا پروٹوکول ذہن میں رکھتے ہوئے. لیکن ہر چیز کا جواب نہیں دیا جاتا. دشمن اسلام جو ہم دونوں سے ہٹ کے تیسرے ہیں, ان کو نہ ہم سے دلچسپی نہ ان سے, ان کو دلچسپی ہے اسلام ختم کرنے سے. امام خمینی کے الفاظ, تم بحث کر رہے ہو کہ نماز میں ہاتھ باندھے جائیں یا ہاتھ کھولے جائیں, دشمن تو تمہارے ہاتھ ہی کاٹ دینے کی فکر میں. یہ حسن مصطفیٰ کی سیرت. حاکم شام جیسے شخص کے ساتھ بیٹھ کر ایک کاغذ پہ دستخط کرنا معمولی بات نہیں ہے, اور اس کے لیے چاہیے آدمی میں وہ خصوصیت جو حسن کی سب سے بڑی خصوصیت. دیکھیں ہر امام میں تمام کوالٹیز برابر سے ہیں, لیکن حالات کے تحت ہر امام کی کوئی ایک کوالٹی دنیا کے سامنے پہلے آ جاتی ہے. امام زمانہ میں اپنے تمام بزرگوں کی کوالٹیز جمع, امام حسن کی کون سی کوالٹی؟ ہوا صاحب الدعوت النبویہ والسولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ. کون ہے امام زمانہ؟ نبی کی طرح دعوت دینے والا, علی کی طرح صاحب جاہو جلال, فاطمہ کی طرح معصوم, حسن کی طرح حلم. حسن کی یہ خصوصیت اتنی بڑی کہ امام زمانہ میں اپنے دادا حسن کی یہ والی خصوصیت نمایاں طور پہ آئی. وہ شجاعت الحسینیہ, حسین کی شجاعت آئی تو حسن کا حلم آیا. حلم مانے تحمل, برداشت, ٹالرنس. یہی چیز آج ہم لوگ کھو بیٹھے. میں دوسروں سے نہیں کہتا اس لیے کہ وہ جن کو ماننے والے ہیں وہ ایسے ہی تھے, لیکن ہم جن کو ماننے والے ہیں وہ تو ایسے نہیں تھے, ان میں تو اتنا حلم تھا. خاص طور پہ حسن مصطفیٰ جن کی ولادت کا جشن میں آج پڑھ رہا ہوں. حلم الحسنی, حسن کا حلم, حسن کا ٹالرنس, حسن کی برداشت. یہ برداشت, اب یہ دونوں چیزیں آ گئی اس میں. پہلی چیز یہی کہ ہر اعتراض کرنے والے کو جواب دینا, یہ حلم نہیں. حلم ہے کہ سب سنیں گے آپ, موقع, محل, حالات, اور یہ دیکھ کر کہ میرے اس جواب سے فائدہ کس کو پہنچے گا, کیا کوئی کنوینس ہو جائے گا یا سامنے سے پھر 10 جواب آئیں گے, اور پھر میں 10 کا جواب دوں گا تو سامنے سے پھر 50 آئیں گے, فتنہ و فساد بڑھتا رہے گا. یہ سمجھ مومن میں ہونی چاہیے. اسی کو کہا گیا علم کے ساتھ حکمت ضروری. ایک ہے نالج, ایک ہے وزڈم. یہ حسن کی خاصیت سب سے بڑی. پیغمبر کی بھی سب سے بڑی خاصیت ہے, یعلمہم الکتاب والحکمہ. خالی کتاب نہیں سکھا رہے, حکمت بھی سکھا رہے. یہی حسن مصطفیٰ کی خاصیت. جب یہ تحمل آئے گا تو سوشل میڈیا کا صحیح استعمال ہوگا. حسن مصطفیٰ کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے جس کا خلاصہ ہے, جس کا صرف ایک جملہ, حق اور باطل میں کیا فرق ہے؟ کہا جو کان سے سنو وہ باطل ہے, جو آنکھ سے دیکھو وہ حق. آج کا فیس بک کانو سنی بات, آج کا یوٹیوب کانو سنی بات, آج کا انسٹاگرام کانو سنی بات, آج کا ٹویٹر کانو سنی بات. میں تو اس لائن کا آدمی ہوں نہیں, تو میں نے کبھی پوچھا کسی سے کہ آخر یہ سب اپنے اپنے چینل کھول کے اور ٹویٹر اکاؤنٹ اور فیس بک کا مولانا اس میں اتنا پیسہ آج کل انوالو ہو گیا ہے, آپ کو کیا پتا یہ سبسکرائبر جو اور ویوز اور لائک کتنے پیسے ملتے ہیں. میں نے کہا یہ تو وہی زمانہ آ گئے, ایمان خریدا جا رہا پیسے دے کر, اس وقت دوسرے انداز سے تھا, دوسرے انداز سے بات تو لیکن وہی ہو گئی نا. ذرا اس پہ غور کریں حسن مشتبہ کی سیرت. اور دوسرا یہی تحمل و برداشت جو حسن پہ دوسرا الزام لگا, طلاق بہت دیتے ہیں, ثابت کوئی نہیں کر سکا. ہم کہتے دکھاؤ کتنی طلاق ہے جی, وہاں تو یہاں تک کیس ہے کہ امام حسن نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے زہر دے کے میری ایک بیوی شہید کرے گی. یہاں بھی آپ کو سیرت رسول کی شباہت نظر آئے گی. پیغمبر نے بھی ایک مرتبہ کہا تھا اپنی ایک بیوی کے حوالے سے, حواب کے کتوں کا واقعہ, لیکن میں ادھر نہیں جا رہا. گھر والوں نے پوچھ لیا کون بیوی ہوگی, کہا وہ جودہ ہے جو مجھے زہر دے گی. کہا تو مولا پھر آپ اسے سزا دیجئے, امام وقت ہے, سزا کا اختیار ہے. کہا جرم سے پہلے سزا نہیں دے سکتا. کہا کم از کم طلاق دے دیجئے. کہا کہ نہیں, بغیر کسی شرعی جواز کے میں طلاق نہیں دے سکتا, طلاق کے لیے بھی کوئی شرعی جواز ہونا چاہیے. یہ اپنی جگہ صحیح ہے کہ مرد کہتا ہے جی میرے پاس طلاق کا اختیار, اختیار الگ چیز ہوتی ہے, اس اختیار کا صحیح استعمال. آج ہماری قوم میں طلاق کے کیس کتنے بڑھ گئے, دنیا بھر میں جتنی خوجہ جماعتیں سب کے پاس ایک فیملی ریکنسلیشن کمیٹی ہوتی ہے, گھر سنسار, اس میں جو لوگ کام کرتے پوچھئے پاگل ہو جاتے ہیں دو سال میں, اتنے طلاق کے کیس اور ایسی ایسی باتوں پہ طلاق اور ایسی بیکار باتوں پہ طلاق. کیوں؟ تحمل نہیں رہا, برداشت نہیں رہی. نہ مرد میں برداشت ہے کہ بیوی کی کچھ باتیں نظر انداز کرے, نہ عورتوں میں برداشت ہے کہ شوہر کی ذرا سی بات بھی برداشت کرے. اور نام کس کا لیں گے؟ حسن مشتبہ کا. دسترخوان کس کا سجائیں گے؟ حسن مشتبہ کا. سجائیے, یہی برکتیں آپ کے گھر میں آپ کی اور آپ کی اولاد کے کام آئیں گی. مگر ذرا یہ بھی تو دیکھیے کہ اتنا ٹالرنس تھا حسن مشتبہ میں کہ امام زمانہ کو اپنے اس دادا کی جو خصوصیت وراثت میں ملی وہ حلم ہے, تحمل. اور جو ادا جیسی بیوی جو زہر دے کے شہید کرنے والی ہے, یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ نے لکھ دیا تھا کہ وہ مجھے زہر دے گی تو میں کچھ بھی کر لوں وہ تو زہر دے کے رہے گی, یہ نہیں کہا. کہا کوئی شرعی جواز ہونا چاہیے. تو حسن مجتبہ میں جو تحمل ہے, جو علم ہے, جو برداشت ہے, جو ٹالرنس ہے, ہم اس منزل پہ اگر نہ ہو کہ واقعا ہم کو پتا چلے کہ ہماری بیوی ہم کو زہر دینے والی ہے یا ہمارا شوہر ہمیں زہر دینے والا ہے, تو ہم سے وہ ڈیمانڈ نہیں کی جا رہی کہ اتنا صبر کرو. لیکن یہ جو گھروں میں جھگڑے ہو رہے, حسن مجتبہ کا واسطہ, جو حسن مجتبہ پہ دشمنوں میں الزام لگایا, وہ بہت زیادہ طلاق دیتے تھے. تو ہمارے گھر میں تو طلاق ہونی نہیں چاہیے سوائے ایکسٹریم کیس کی. لیکن حسن مجتبہ پر یہ الزام اس حوالے سے لگا, شادیاں بہت کرتے تھے پھر طلاق, تو وہی پیغمبر کی سیرت. پیغمبر پہ یہ الزام لگا کہ وہ شادیاں بہت کرتے تھے. حسن مجتبہ ہر اعتبار سے نانا رسول خدا کی صورتن بھی شبیہ ہے, سیرتن بھی شبیہ ہے, علم میں بھی شبیہ ہے, کردار میں بھی اور عصمت میں بھی شبیہ ہے. واقعاً رسول کے وہ بیٹے, یہ رسول نے کہا کہ ابتر کا تانا حسن کے ذریعے ٹوٹا. اسی لیے حسن کو اللہ نے وہ فضیلت, ایسی ایک فضیلت دی ہے جو کسی کو نہیں ملی. حسن اس کائنات کا وہ پہلا معصوم ہے, بعد میں آئے لیکن پہلا, پہل خود ایک اہمیت رکھتی ہے, جس کا باپ بھی معصوم ہے اور جس کی ماں بھی معصوم ہے. پیغمبر اسلام خود معصوم ہے, سید المعصومین ہے, تمام معصومین کے سردار ہیں, لیکن باپ اور ماں معصوم نہیں, گناہگار بھی نہیں ہے نعوذ باللہ, کافر بھی نہیں ہے نعوذ باللہ, لیکن معصوم. مولا علی جیسا امام معصوم, باپ اور ماں معصوم نہیں, محفوظ علی الخطا ہیں, انبیاء کے اوصیا ہیں, شہزادی کونین, ساری عصمت و طہارت کی اصل اور بنیاد فاطمہ, لیکن باپ معصوم ہے, ماں معصومہ نہیں. حسن مشتبہ اس کائن, اور یہ آدم سے لے کے آ جائیے پیغمبر تک, عیسیٰ کی ماں معصومہ ہے تو باپ ہی نہیں, اور اسماعیل کے باپ ابراہیم معصوم ہے تو ماں معصومہ نہیں. حسن مشتبہ اس کائنات کا پہلا معصوم ہے کہ جس کو عصمت اس طرح ملی کہ اس کا بابا بھی معصوم ہے, اس کی ماں بھی معصومہ ہے, اور وہ خود بھی معصوم ہے. اور اس کے آنے پہ فاطمہ نے بھی خوشی منائی اور اس کے آنے پہ عالم اسلام کی بھی. لیطمئن قلبی کی کیفیت ہوئی کہ سورہ کوثر کا وعدے پہ یقین تھا آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. سب کو تسلی ہو گئی, ٹوٹے ہوئے دل جڑ گئے, ٹوٹی ہوئی امیدیں جو تھی وہ دوبارہ مضبوط ہو گئیں. وہی لوگ کیوں خوشی منائیں, ہم بھی تو اسی حسن کے ماننے والے ہیں. خدا بندہ تجھے واسطہ پنجتن کی سہم ترین فرد کا, تجھے واسطہ ایسے امام معصوم کا, تجھے واسطہ جوانان جنت کے سردار کا یعنی ہم لوگوں کے سردار کا, تجھے واسطہ فاطمہ زہرا کے گھر میں پہلی خوشی اور عید لانے والے حسن مصطفیٰ کا. دنیا بھر کے جتنے صاحبان ایمان ہیں انہیں دنیا کی بھی ساری خوشیاں نصیب فرما اور آخرت کی بھی ساری خوشیاں نصیب فرما. حسن مصطفیٰ کے نام سے ہماری ساری مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما. خداوندہ حسن مصطفیٰ پہ جو الزامات لگائے گئے, صاحبان ایمان کو سیرت حسن مصطفیٰ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت و الفت پیدا فرما, خصوصاً ہمارے ٹوٹتے ہوئے گھر حسن مصطفیٰ کا واسطہ, ان کو حسن مصطفیٰ کے نام پر دوبارہ ایک دوسرے سے جڑنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. تمام بیماروں کو خصوصاً کووڈ کی وجہ سے دنیا بھر کے بیماروں کو چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب و مکتب فکر سے ہو صحت کاملہ عطا فرما. خدا بندہ صاحبان ایمان اگر روزگار کی کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو دسترخوان حسن مصطفیٰ کا واسطہ ان کی پریشانی کو دور فرما. خدا بندہ حسن کے لال قاسم کے کربلا کے جہاد کا واسطہ ہم میں سے ہر باپ اور ماں کو اپنی اولاد کی صحیح دینی تربیت کی توفیق عطا فرما. اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے جو معصومین پہ ڈھائے گئے, معصومین کے چاہنے والوں پہ آج تک ڈھائے جا رہے ہیں, ان کے انتقام کے لیے لیکن خاص طور پر حسن مصطفیٰ پہ ڈھائے جانے والے مظالم کے انتقام کے لیے وارث محمد و آل محمد فرزند زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے زمانے کے امام, ہماری جانب سے اپنے دادا کے اس دنیا میں آنے پہ مبارکباد قبول کیجئے. اللہ کے رسول سے مولا علی, مولا علی سے شہزادی فاطمہ, شہزادی فاطمہ سے آقا حسین اور تمام معصومین, تمام صاحبان ایمان جو میری بات سن رہے ہیں, میں ان سب کے بحاف پر اے گروہ معصومین آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی ہم سب کو مبارکباد دے رہے ہوں گے. بس جنت میں آقا حسن کی سرداری میں داخل ہونے کی تمنا میں ہم تڑپ رہے ہیں, ہماری اس تمنا کو پورا کیجیے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد و آل محمد.
جزاک اللہ. ہم خواجہ جماعت کی جانب سے تہہ دل سے شکر گزار ہیں مولانا صادق حسن صاحب کے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے رہنمائی فرمائی. پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائیں. عزیزان, جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ خواجہ جماعت کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی کوئز کمپٹیشن کا انعقاد کیا گیا ہے. کوئز کمپٹیشن میں حصہ لینے کے لیے آپ اپنے موبائل سے KPSIAJ کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں, یہاں تک کہ اب تمام گھر کے افراد بھی ایک ہی موبائل نمبر سے رجسٹریشن کر سکتے ہیں. یاد رہے کوئز کی ٹائمنگ آج رات 12 بجے سے کل رات 9 بجے سے پہلے تک کی ہوگی. جیسے ہی کوئز اپلوڈ ہوگا آپ کے موبائل میں نوٹیفیکیشن اپلوڈ ہو جائے گی. اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ کل ٹھیک 9 بجے آپ کی خدمات میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں گے. کل کا ہمارا عنوان انشاءاللہ ہوگا حمایت مظلومین, جہاں یمن پر مسلط جنگ کے 6 سال, جس سے حجت الاسلام آغا نقی ہاشمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. میں پروگرام کے اختتام کے لیے ایسب راجانی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور پروگرام کا اختتام دعائے سلامتی امام زمانہ سے کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعوا فيها دبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين.